بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہفتہ وار پروگرام روشنی کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین یقیناً آپ کے پیش نظر ہوگا کہ گزشتہ چند پروگراموں سے ہم ہفتہ وار پروگرام روشنی میں اسلامی یکجہتی اور اسلامی اتحاد کے دائی مفکرین کے زیر عنوان گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری گفتگو اسی سلسلے میں ہوگی اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مولانا سید علی رضوی صاحب، ان سے اسلامی اتحاد و یکجہتی کے دائی مفکرین کے بارے میں گفتگو ہوگی، مگر پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ جی ناظرین، آج بھی ہم ہفتہ وار پروگرام روشنی میں اسلامی یکجہتی کے دائی مفکرین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مولانا سید علی رضوی صاحب، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا سید علی رضوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلامی اتحاد و یکجہتی کی تحریک کا ذکر اگر ہوگا تو اس بات کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ اس تحریک کی قیادت ایران اور مصر کے علماء نے کی ہے۔ ایران اور مصر کے علماء کی اس تحریک کا محرک کیا تھا؟
دیکھیے، اگر اجمالی طور کے اوپر آپ علماء مصر یا علماء ایران کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے تو خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قدیم اور عصر جدید میں یعنی کوئی فرق زیادہ نہیں ہے۔
جی
علماء نے ہمیشہ جب یہ سوچا اور دیکھا کہ امت ہر روز بروز اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے اور سامراجیت جو ہے اس کا تسلط بڑھ رہا ہے، تو خود بخود خود جوش جسے یہ کہیے، ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنی امت اسلامیہ کو بیدار کریں۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ خود مصر کے جو معروف دانشور ہیں سید قطب، ان کو کہا ہی یہ جاتا ہے کہ شہید بیداری امت کے نام سے معروف ہیں وہ، سبھی ان کو اسی لیے کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی امت کو بیدار کریں اور یہ بتائیں کہ سامراج جو ہے وہ پوری دنیا پر خصوصاً مسلمانوں کے اوپر اپنا تسلط چاہتا ہے، لہذا انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری یہ سمجھی کہ پہلے مرحلے میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار کریں، انہیں سیاسی سماجی تمام مسائل سے آگاہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح سے دیگر علماء کو آپ دیکھیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سامراج روز بروز اپنا تسلط مختلف پیراؤں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بڑھا رہا ہے، تو انہوں نے شرعی ذمہ داری یہ سمجھی کہ پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان مسائل سے آگاہ کریں، ان کے اندر بیداری لائی جائے۔ لہذا مختلف عنوان، ہر ایک نے مختلف عنوان سے امت اسلامیہ کو بیدار کرنے کے لیے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس میں بڑے بڑے جو دانشور ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، مثلا شیخ محمد شلتوت ہیں، محمد عبدو ہیں جو مصر کے مثلا آپ ہیں، ان لوگوں نے بھی شریف فریضہ اپنا یہ سمجھ کر وہ مسائل جو باعث اختلاف، پراکندگی یا مسلمانوں کو ایک دور سے دور کرنے والے مسائل تھے، ان کے اوپر توجہ دی اور ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ پہلے مرحلے میں مسلمان متحد ہو جائیں۔ یہ سب سے اہم ان کے لیے تھا کہ پہلے ہی متحد ہو جائیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تک مسلمانوں میں اتحاد یا یکجہتی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک ان کو ان مسائل سے آگاہ نہ کرایا جائے.
جی,
اور یہی سید جمال الدین اسد آبادی نے بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ بیچارے پورا ہم و غم ان کا یہی تھا کہ ایک متحد اسلامی بلوک تشکیل دی جائے.
جی,
کوشش بھی کی, قربانیاں بھی دیں, لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں, اس طرح سے امت اسلامیہ میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے.
جی,
اس سے پہلے مقدمتاً وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں سامراج کے خلاف کھڑا ہوں اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو برملا کروں اور مسلمانوں کو آگاہ کراؤں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ سامراج کیا چاہتے ہیں, اور جو جزی مسائل ہیں جن کی بنا پر مسلمان ایک دوسرے کو تکفیر کرتے ہیں, ایک دوسرے سے
یعنی ایک دوسرے کو
کافر قرار دیتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر مثلا فتویٰ صادر کر کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ باطل مذہب ہے اور یہ کافر ہیں, یہ ہیں, انہوں نے پہلے مرحلے میں ان مسائل کے اوپر توجہ دی. شیخ شلتوت نے بھی, مشہور ہے سب کو معلوم ہے کہ چہار جو مذاہب ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ آیا ان میں سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی اقتدا کر سکتا ہے, پیروی کر سکتا ہے, انہوں نے چار فرقے کا حتیٰ کہ مذہب جعفریہ کی تاسیس اور پیروی کو بھی جائز قرار دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گویا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ جزی مسائل جو ہیں اختلافی جو بنتے ہیں ان کے اوپر توجہ دے کے امت اسلامیہ کو بیدار کرایا جائے, جب ان مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے تو پھر
یعنی ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو فقہی اختلافات ہیں یہ اتنے اہم نہیں
ہیں,
ان کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑا جائے اور
دوری اختیار کی جائے, کشیدگی پیدا کی جائے. اور اسی لیے سے جمال الدین اسد آبادی نے اتحاد کے سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے مرحلے میں عامت الناس کے اوپر کام نہیں کیا.
جی,
ان کا یہ کہنا, انہوں نے لکھا بھی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ علماء, دانشور, مفکرین کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا جائے. اگر یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو پبلک تو آسانی سے ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے, کیونکہ پبلک کو چلانے والے, پبلک کی ہدایت کرنے والے, ان کے رہنما یہی دانشور ہیں, مفکرین ہیں, علماء ہیں. لہذا اسد آبادی صاحب وہ زیادہ زور مفکرین کے اوپر دیتے تھے, لہذا ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں میں پڑھے لکھے افراد ہیں, دانشور ہیں, مفکرین ہیں, علماء برجستہ جس کو ممتاز علماء کہتے ہیں, ان لوگوں کو بہرحال جمع کیا جائے, اکٹھا کیا جائے. اور جیسا کہ مصر اور ایران اس سلسلے میں یہ دونوں ممالک پیش رہے ہیں.
اچھا, اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو علماء ایران یہ ان کے پاس قیادت رہی ہے فقہ جعفری کی,
فقہ جعفری. جی,
اور اس کے ساتھ ہی جو ہے علماء مصر جو ہیں وہ اہل سنت کی قیادت کرتے تھے, تو گویا یہ تحریک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی اتحاد کی تحریک تھی. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا رضوی صاحب پاکستان سے ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب سے, تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ثاقب اکبر صاحب,
السلام علیکم. جناب,
السلام علیکم. جناب, اسلامی یکجہتی کے دائی مسلمان مفکرین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, علماء ایران و مصر کی تحریک آپ کے پیش نظر ہوگی کہ اس زمانے میں ایران اور مصر کے علماء نے سامراج کے عزائم کو بھانپا, ان کی نیت کو سمجھا اور اس کے بعد ان کی سازشوں کا تدارک کرنے کے لیے انہوں نے اتحاد اور یکجہتی کی تحریک چلائی, اور اس میں خاص طور پر شیعہ سنی اتحاد پر زیادہ زور دیا گیا. اس تحریک کے ثمرات کیا نکلے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی کہ واقعاً اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے زوال میں جو یہ فرقہ وارانہ مسائل ہیں ان کا بھی ایک بڑا ہی اہم رول رہا ہے, اور اتحاد امت کے راستے میں یہ مسائل جو ہیں ہمیشہ حائل رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو اندر سے ان کے اقتدار کو کمزور کرنے میں بھی یہ مسائل ہمیشہ دخیل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی آفاقی تعلیمات پر نظر رکھتے تھے, جو یہ سمجھتے تھے کہ عالم اسلام کے اتحاد میں ایک بہت بڑا رخنا ہے, اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے استعمار اور کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ سوء استفادہ کرتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو اٹھنا تھا اور وہ اٹھے ہیں. اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں اس سلسلے میں اٹھنا شروع ہوئی تحریکیں, اور خاص طور پہ ہمارے برادر نے ذکر کیا سید جمال الدین اسد آبادی کا, یا جنہیں معروف طور پہ سید جمال الدین افغانی کہتے ہیں. یعنی واقعی وہ اٹھے, اور پھر اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ علامہ اقبال ان سے متاثر ہو کے ادھر سے آئے, ادھر محمد عبدہ نکلے مصر میں, اور اسی طرح سے مصر کے جامع الازہر کا اس سلسلے میں جو رول ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے عراق میں نجف کے حوزہ ارمیہ میں نے, اور بلکہ اس سے بڑھ کر مجھے کہنا پڑے گا تاریخ کو سامنے رکھ کے کہ قم کے حوزہ ارمیہ نے اس مسئلے میں بڑی قیادت کی. اور اگر قم کا حوزہ ارمیہ اور الازہر اس کی قیادت نہیں کرتے تو یہ جو جمال الدین افغانی نے شمع جلائی تھی اس کی روشنی پورے عالم اسلام تک نہیں پھیل سکتی تھی. ادھر بر صغیر میں علامہ اقبال نے اس مشعل کو جو ہے وہ اس کے نور کو جو ہے وہ پھیلایا. میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کا ان لوگوں نے میسج دیا, بلکہ غیر مسلم اپریسڈ ورلڈ یعنی محروم دنیا سے کہا کہ آئے مل کر استعمار کے خلاف اٹھتے ہیں اور ان کی بالادستی کے خلاف جو ہے وہ قیام کرتے ہیں. لہذا گاندھی, نہرو اور دیگر غیر مسلم جو لوگ تھے اپنی اپنی قوموں کے نمائندے, اور افریقہ میں بھی بلکہ یورپ میں بھی ایسے لوگ تھے جو ان کی تحریک سے متاثر ہوئے, اور انہوں نے سمجھا کہ استعمار سے انسانیت کو جو ہے وہ نجات دلانی چاہیے.
بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب, آپ لائن پر رہیے گا. رضوی صاحب, اس وقت بیلجیم سے ہمارے ایک ناظر سرور حسین صاحب لائن پر ہیں. سرور حسین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر.
جناب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو رضوی صاحب ہیں یہاں اسٹوڈیو میں, آپ کے سوال کا جواب دیں گے.
جی سر, میں رضوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جمال الدین اسد آبادی جو ہے ان کی اسلامی اتحاد کے لیے کیا ان کی قربانیاں ہیں؟
جی سوال سمجھ گیا.
جی جی, وہ کہتے ہیں کہ اتحاد کے سلسلے میں سید جمال الدین اسد آبادی کی قربانیوں کے سلسلے میں میرے خیال سے پوچھنا چاہتے ہیں, اور پہلے بھی ہم اس سلسلے میں بہرحال کچھ گفتگو کر چکے ہیں, اور ابتدائی گفتگو میں بھی میں نے یہی اشارہ کیا ہے کہ سید جمال الدین اسد آبادی نے مصر, افغانستان اور دیگر ممالک میں انقلاب اور جہاد کا بیج اس طریقے سے بویا کہ لوگ آج بھی, چاہے وہ مصر کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ افغانستان کے رہنے والے ہوں, یا ایران, ہندوستان, پاکستان کے رہنے والے, یا دیگر ممالک, جمال الدین اسد آبادی کی قربانیوں کو کبھی بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتے, فراموش نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جمال الدین اسد آبادی نے واقعا سب سے پہلے مرحلے میں جب انہوں نے, جیسے میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد سے پہلے مسلمانوں کو جزی مسائل سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے دور نہ ہو, کشیدگی پیدا نہ ہو. تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جمال الدین اسد آبادی نے یہ قربانیاں دی ہیں, لیکن آپ واقعا بہت ہی دقت کے ساتھ ان کے اعمال کے اوپر اور انہوں نے جو کردار ادا کیا اس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ نہ رات کو سوتے تھے نہ دن میں ان کو آرام ملتا تھا, بلکہ ہمہ وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے یہ جزئی مسائل جو ہیں وہ دور ہوں اور ان کو اکٹھا کیا جائے. اس سلسلے میں کافی انہوں نے پریشانیاں بھی اٹھائی ہیں, سفر بھی دور دراز آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیے ہیں, اور لوگوں نے ان کو ستایا بھی ہے, یہ نہیں کہ ایسے ہی وہ آسانی سے انہوں نے قربانیاں دی ہوں. اس سے راہ میں مشکلات, رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے, لیکن اسد آبادی مصمم ارادہ کیے ہوئے تھے, اور انہوں نے
مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے پہلے جزی مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد سامراج کے عزائم کو برملا کرنے ہاں عزم کیا انہوں نے, جی یہ تحریک چلائی کہ جب تک ان عزائم کو ہم نہیں بتائیں گے مسلمانوں کو یہ کیا چاہتے ہیں تو یہ متحد نہیں ہو سکتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ سامراج کے مقابلے میں کسی تحریک کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. خود سامراج کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا یعنی اپنے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر لینا ہے. تو اب آپ اندازہ لگے اس زمانے میں نہ وسائل تھے جیسے کہ آج وسائل ہے, دنیا جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر اس کونے سے دنیا کے اس کونے پہ آپ خبر دے سکتے ہیں, اپنا بیان پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے. تو لہٰذا دور و دراز مہینوں کا سفر طے کرتے تھے, زحمتیں ہوتی تھیں, کبھی مثلا وقت پہ کھانا ملا نہیں ملا, معلوم کئی کئی دن بھوکے ہیں اور وہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں. تو لہٰذا ہر مسلمان اس کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسے دانشور ایسے مفکرین کی کوششوں کو فراموش نہ کریں.
بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. سرور حسین صاحب نے اپنے سوال کا جواب ملاحظہ فرما لیا ہوگا. ثاقب اکبر صاحب, جناب آپ نے رضوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, جمال الدین اسد آبادی کی خدمات پر آپ کس طرح روشنی ڈالیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جمال الدین اسد آبادی کو در حقیقت نشت ثانیہ اسلامیہ کا اولین یعنی جدید ایک ایسا معمار اور ترجمان کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اسلام کی روایت کو جدید اور عصری تقاضوں کے مطابق اس میں ایک ہم آہنگی پیدا کی. گویا اس حوالے سے سیاسی حوالے سے ان کو اپنے دور کا مجدد اور مجتہد کہا جا سکتا ہے جنہوں نے اتحاد امت کے لیے راہیں بھی تجویز کی. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے ملک بڑے یعنی دورے کیے اور بڑی مشکلات انہوں نے سہی. ایک رائٹر نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خالی ہاتھ قلم کی طاقت سے یورپی استعمار کے خلاف نبرد آزما تھے. ایک اور نے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا ہیرا تھے جو ہر زاویے سے چمک رہا تھا. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عروۃ الوثقی انہوں نے عربی میں جا کے فرانس سے اس کو نکالا ہے اور تحقیق کر کے برطانیہ نے کوشش کر کے یہ ثابت ہو گیا ان پہ کہ اس کے پیچھے نہ کوئی حکومت تھی اس کے نکالنے میں اور نہ اس کے پیچھے خود فرانسیسی حکومت تھی جس کو اختلافات جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ چلے آ رہے تھے, بلکہ ہندوستان کے اور بعض دیگر علاقوں کے چند مسلمان تھے جو اس کے پیچھے ان کی مدد کر رہے تھے. پھر ان کو منقطع کیا کہ یہ مدد نہ کریں تو عروۃ الوثقی جو ہے وہ بند ہو گیا. اس کے بعد وہ کہاں کہاں نہیں گئے اور انہوں نے خاک چھانی اس کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو عروۃ الوثقی میں ان کے آرٹیکل چھپے جو خاص طور پہ ان کا سر مقالہ ہوتا تھا
جی,
اس میں جو انہوں نے شکل پیش کی ہے امت کے اتحاد کی اور جس طرح سے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, وہی مسئلہ بعد میں اور وہی راستہ بعد میں دوسروں کے لیے راہ کشا بنا, بلکہ وہ آج تک ہمارے لیے جو ہے وہ سبق آموز ہے.
بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. سید قطب کا ذکر آپ نے کیا تھا,
جی
ان کی خدمات پر آپ کچھ روشنی ڈالیں
جی. سید قطب زیادہ تر وہ سید جمال الدین اسد آبادی کے افکار و نظریات سے متاثر ہیں. اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو زیادہ تر یہی احساس ہوتا ہے کہ ان کے افکار و نظریات سے وہ زیادہ بہت متاثر تھے. اور سید قطب چونکہ مصر کے ایک معروف دانشور ہیں, ان کے گاؤں کا نام موشا لکھا ہے. سن 1906 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے موشا میں. لہذا انہوں نے ان افکار و نظریات سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی سامراج کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ کیا اور بہت ذہین تھے. ابتدائی دنوں میں جب وہ مثلا پانچویں کلاس میں پڑھتے تھے یا ابھی مشغول تحصیل تھے, اسی زمانے سے ان کے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ملک کے سیاسی سماجی اور اقتصادی مسائل پر کڑی نگاہ رکھتے تھے. لکھا ہے لکھنے والوں تاریخ میں لکھا ہے, بچے تھے ضرور تھے, لیکن آہستہ آہستہ یہ جذبہ ان کے یہاں زور پکڑتا چلا گیا. اور اس کے بعد جب وہ قاہرہ میں آئے اور قاہرہ یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا ہے, تو اپنے ماموں کے گھر رہتے تھے وہ, اور ان کے ماموں جو ہے وہ کسی اس کے جریدے کے ایڈیٹر بھی تھے اور قاہرہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے. لہذا ملتا ہے کہ اسی زمانے سے انہوں نے سامراج کے خلاف مقالے لکھنا شروع کر دیے, اور مختلف مقالات انہوں نے لکھے, اور دو چار مقالات اتنے سخت لکھے ہیں کہ جس کے بعد ان کے اوپر سخت پابندیاں بھی لگائی گئیں, ان کو پریشان بھی کیا گیا. اور وہیں سے سیاسی مسائل جب شروع ہوتے ہیں تو یہاں تک کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا. حالانکہ اس درمیان وہ قاہرہ کے بعد وہ امریکہ تک بھی گئے ہیں, سفر کیا ہے لمبا, انہوں نے دو سال امریکہ میں بھی رہے ہیں. دوران سفر جو مثلا مسائل انہوں نے دیکھے ان کے اوپر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے کہ اسلام کے خلاف کتنا کام کیا جا رہا ہے, یا امریکہ میں جو انہوں نے مسائل دیکھے ان مسائل کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے, کہنے کے پوری طرح سے اسلام کے خلاف جال بچھایا جا رہا ہے. انہوں نے بالکل عزم یہ کر لیا کہ اب شرعی میرا وظیفہ یہ ہے, ذمہ داری یہ ہے کہ میں امت اسلام کو بیدار کروں. لہذا اس سلسلے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور جب جیل میں ڈال دیا گیا اور میرے خیال سے 9 اگست ان کی پھانسی کا حکم ہے, 9 اگست 1920 اس میں جب ان کو پھانسی کا حکم دیا گیا تو تنہا وہ نہیں تھے, ان کے کچھ ساتھی بھی تھے. مثلا محمد ابن یوسف حواش ہیں, یا عبد الفتاح ہے, اسماعیل ہیں, یا دیگر برادران تھے, ان کو سب کو پھانسی کا حکم, بعض لوگوں کو عمر قید کی سزا دی گئی. تو کچھ لوگوں نے جب وہ پھانسی کا حکم کو دیا گیا, وہ اتنے سخت مزاج کے تھے, آ کر انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اگر آپ معافی مانگ لے تو ہو سکتا ہے یہ پھانسی ٹل جائے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نے اب تک جو کام کیا ہے, جو تحریک میں نے چلائی ہے, اس میں جو میں نے قربانیاں دی ہیں وہ اللہ کے لیے میں نے دی ہیں, لہذا جب اللہ کے لیے میں نے کام کیا ہے تو میں اپنے کام سے شرمندہ نہیں ہوں کہ میں ان سے معافی مانگوں. لہذا جب ان کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تخت دار کے اوپر لٹکانے کے لیے, تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ سکتا. اس کا ترجمہ علامہ اقبال کے شعر میں آپ کو مل سکتا ہے, جس شعر کو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, نشان مرد مومن با تو می گویم, نشان مرد مومن با تو می گویم, کہ چون مرگش رسد خندان بے میرت. بڑے اچھے انداز میں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے,
ہنس کے موت کا استقبال کرتا ہے مرد مومن. بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. اور ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی خدمت میں سید جمال الدین اسد آبادی کا یہ قول پیش کر رہے ہیں, ملاحظہ فرمائیں. اسلامی مذاہب کے پیرووں کو وسیع القلبی سے کام لینا اور ایک دوسرے کو اعلی مقاصد کی تکمیل کے لیے تحمل کرنا چاہیے. اہل مغرب کے خلاف مسلمانوں کا تعصب صحیح ہے, لیکن خود مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ تعصبات, نسل پرستی اور قومی افتخارات, عرب, ایرانی یا ترکی پینزم سامراجی قوتوں نے پیدا کیا ہے, جس کا خاتمہ اسلامی اتحاد کے لیے ضروری ہے. یقیناً قومیت, فرقہ پرستی, نیشنلزم, یہ سب اسلامی اتحاد و یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ثاقب اکبر صاحب, ایک منٹ کا وقت ہے, اگر اسلامی یکجہتی اور قومیت پر آپ کچھ کہنا چاہیں. ثاقب اکبر صاحب,
جی میں عرض کرتا ہوں, جب ہم اسلامی کہتے ہیں تو اسلام تو بالکل ان سرحدوں سے آشنا نہیں ہے. اسلام کی قومیت کا اپنا تصور وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مشخص ہوتا ہے, جس کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اور جس کے اسوہ حسنہ جس کا جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے, اور جس کی کتاب قرآن ہے. جو اس کو مانتا ہے وہ کسی اور طرح کی محدود قومیت کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ نہیں بنا سکتا.
بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب. رضوی صاحب, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے. بہرحال ناظرین اس میں دو رائے نہیں کہ اسلامی اتحاد و یکجہتی ہر دور میں ضروری رہی ہے, آج بھی ضروری ہے. جو محرک علماء ایران و مصر کے سامنے تھا اسلامی یکجہتی کی تحریک چلانے کے لیے, وہ محرک آج بھی موجود ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ سامراج اسلامی اقوام کی نابودی کے در پہ ہے, پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے انہوں نے اسلامی اتحاد و یکجہتی اور بقول ثاقب اکبر مستضعفین اور کمزور طبقات کے اتحاد و یکجہتی کا نعرہ بلند کیا. سامراج کی وہ عزائم آج بھی باقی ہیں. اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے معاصر دور میں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جو سب سے پہلا نعرہ دیا ہے وہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام کمزور طبقات مستضعفین کے اتحاد و یکجہتی کی بات کی ہے. آپ کے اس خواب کی تعبیر کی آرزو کے ساتھ پروگرام سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ.